تفسیر سورة المعارج مکی سورت ہے، اس کے دو رکوع، 44 آیات، 44 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 241، 241، جبکہ حروف 1095، 1095. اس کا نام تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے لیا گیا ہے. معارج معرج کی جمع ہے، جس کے معنی سیڑھی یا زینے کے ہیں. عین را جیم اس کا مادہ ہے. ایسی چیز جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو معارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہت بلند اور بالا ہے. اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا دوسرا نام سالا سائل ہے. سالا سائل، سورت کا موضوع اور مضمون. اس سورت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے. وہ قیامت، آخرت، دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں تو لے آؤ وہ عذاب، لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. تو یہ پوری کی پوری سورت جو ہے اسی چیلنج کے جواب میں ہے. آیت نمبر 1 سے 7. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو سرزنش کی ہے. نمبر 2، کہا کہ اللہ کے دنوں اور معاملات کو لوگ اپنے پیمانوں سے نہ ماپیں. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. سال سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے. یہ مانگنے والا کون ہے؟ نسائی اور حاکم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اس آیت کریمہ میں سائل، سائل ہوتا ہے سوالی، تو سائل پوچھنے والے سے مراد ندر بن حارث ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے. یہ ندر بن حارث تھا یا ابو جہل جس نے اللہ تعالیٰ کے کافروں سے وعدہ عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے. سورۃ الانفال آیت 32 میں یہ آیت ہے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی پہلی 2 آیات میں اس کا جواب دیا ہے. سالہ، سالہ کے مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں. اس کے ایک معنی ہوتا ہے سوال کا پوچھنا، تو معنی کیا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جس کی خبر دی جا رہی ہے کس پر واقع ہوگا. سالہ سائل بعذاب واقع، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ للکافرین لیس لہ دافع، کہ وہ کافروں پر واقع ہوگا اور کوئی اس کو دفع نہیں کر سکے گا. اور اکثر مفسرین نے سائلون جو ہے، یہ جو سال سائلون، اس کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے. سوال کو پوچھنے کی بجائے سوال کو مانگنے اور مطالبہ کرنے کے معنی میں لیا ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے، انہوں نے اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا ہے، اور اللہ نے بھی بڑی سختی سے جواب دیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب واقعہ ہوگا، للکافرین لیس لہ دافع، تو وہ عذاب جو ہے اس کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا. اور یہ کس پر واقعہ ہوگا؟ اللہ کے انکار کرنے والے بندوں پر، قیامت کے انکار کرنے والے لوگوں پر عذاب جو ہے یہ واقعہ ہوگا. تو یہاں پہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جو ہے وہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، تم اپنی شامت اعمال کیوں بلاتے ہو، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. اور اللہ بھی کون؟ من اللہ ذی المعارج، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، اس اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. ذی المعارج، معارج جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، معارج والا. مفسرین نے اس کے تین معنی بیان کیے ہیں. ایک ہے معارج کے معنی ہیں، ویسے تو معارج کے کا روٹ عین راجیم، اور اس کے معنی ہیں زینہ یا سیڑھی. معرج کی جمع معارج ہے، زینے یا سیڑھی کو کہتے ہیں، ایسی چیز جسے اوپر چڑھا جائے. تو یہاں پہ اللہ کے لیے یہ صفت آئی ہے، اس کے مفسرین نے تین معنی بیان کیے ہیں. نمبر ایک، المعارج کے معنی ہیں ذس سماوات، آسمانوں والا، اس لیے کہ فرشتے ان آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. دوسرے اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں ذل فوادل و نعم، وہ اللہ جو نعمت اور احسانات والا ہے. اور تیسرے اس کے معنی جنت کے درجات کے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس کے اولیاء اور صالحین کو ملیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک، نعمت اور احسانات کا مالک، جنت کے درجات کا مالک، وہ اللہ بہت ہی بلند اور بالا ہے. اس کے پاس جانے کے لیے فرشتوں کو بلندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ بڑے مدارج والا، وہ بڑے زینوں والا ہے. اس کے دربار سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے پروگرام کے مطابق ہوتے ہیں. تعرج الملائکۃ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تعرج الملائکۃ، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح اور روح. تو الملائکہ سے مراد عام فرشتے ہیں، اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں. جبریل علیہ السلام کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا، یہ ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ کے پاس جاتے ہیں فرشتے بھی اور جبریل علیہ السلام بھی. الہی ہی کی ضمیر اللہ کے لیے آئی ہے. فی یومین، ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ، جس کی مقدار ہے 50، خمسہ جو ہے یہ 5 کو کہتے ہیں، اور 50 جو ہے یہ 50 کو کہتے ہیں. 50 50 کے کہتے ہیں، اور 50 بھی 50 کو کہا جاتا ہے. 50 50 50 الفا 1,000 کو کہتے ہیں. تو 50,000 سنہ سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے پاس فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ انسان گنتی کرتا ہے. تو انسانوں کی جو گنتی ہے، جو اللہ کے معاملات ہیں نا، اللہ کے معاملات، انسانوں کی فکر، اس کے ذہن، اس کی فکر و نظر کی تنگی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہیں. انسان اپنے ذہن اور فکر کے مطابق بعض معاملات کو اپنے وقت کے پیمانوں سے ماپتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں 150 سال کی مدت بڑی لمبی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک سکیم جو ہے ہزار ہزار سال اور 50-50 ہزار سال کی ہوتی ہے۔ تو یہ بطور مثال کے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت ہی طویل دن ہوگا، قیامت کا دن بہت ہی طویل دن ہوگا۔ سورۃ حج آیت 47 میں آپ نے پڑھا کہ یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وہاں پہ کہا کہ انسان کاؤنٹنگ کرتا ہے نا، تو ہزار سال اگر کاؤنٹنگ، ایک دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں کا انسانوں کے ہزار سال کے برابر ہے۔ اس آیت میں کہا کہ انسانوں کا ایک دن جو ہے، اس آیت میں کہا اللہ کا ایک دن جو ہے وہ انسانوں کے 50 ہزار سال کے برابر ہے۔ سورۃ سجدہ آیت 5 میں وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر اس کی رداد اوپر اس کے پاس جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہے انسانوں کی کاؤنٹنگ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے پیمانے۔ تو اللہ کے معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مدت دی ہے، جو زندگی گزارنے کا وقت دیا ہے، تو یہ جو ہے اس کا وقت کیا ہے، اس کی مدت کتنی ہے؟ اس کی مدت جو ہے انسانوں کی کاؤنٹنگ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مفسرین جو ہیں اس آیت کے بارے میں کہ فی یوم کانا مقدارہ 50 الف سنہ، اس میں ایک رائے تو یہ کی جاتی ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ مسافت جو عرش عظیم سے زمین کے ساتویں طبقے تک ہے۔ اس سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل اسافلین، یعنی زمین کے ساتویں طبقے تک ہے، اور یہ مسافت 50 ہزار میں طے ہونے والی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب قیامت واقعہ ہوگی یہ اس وقت تک کی مدت ہے۔ اس میں سے کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی انسانوں کی کاؤنٹنگ کے مطابق قیامت نہیں آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ یہ جو ہے کہ اللہ کے ہاں کا دن 50 ہزار سال کے جو برابر ہے، تو یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، کافروں پر یہ دن 50 ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ایک ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50 ہزار سال ہوگی۔ تو اب انسان جو ہیں جیسے کاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو کاؤنٹنگ میں جیسے 50 ہزار سال اگر گنے تو اللہ کی گنتی میں وہ ایک دن ہے۔ تو کہیں قرآن میں کہا گیا کہ وہ ایک اللہ کا دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ 50 ہزار سال کے برابر ہے۔ تو دراصل یہ ایک مثال دی گئی ہے، اور معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ کے منصوبے ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں سالوں سے چل رہے ہیں۔ کون سا منصوبہ کب شروع ہوا، کب ختم ہوگا، اس کی مدت کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اور اس کا وقت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اہل مکہ کیا کر رہے تھے، وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ان کا منہ مانگا عذاب انہیں کب دیا جائے گا۔ فصبر صبرن جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے رویے پر صبرن جمیلا کریں۔ اور صبرن جمیلا جو ہے یہ کیسا صبر ہے، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں شکایت نہ ہو، جس میں دوسروں کی طرف سے جو ہونے والی باتیں ہیں ان کو خاموشی سے برداشت کیا جائے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑے وقار کے ساتھ برداشت کیا جائے. اور جب صبر کیا جائے, برداشت کیا جائے, رویے میں مایوسی نہ ہو, دل شکستگی نہ ہو, موقف میں کمزوری نہ ہو, کوئی اجلت کے ساتھ اور قدم نہ اٹھا لیا جائے. فصبر صبرن جمیلا, سورت یوسف میں بھی آپ صبرن جمیلا پڑھ چکی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا کرے. صبر کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن صبرن جمیلا کرنے والے بہت کم ہیں. انہم یرونہ بعیدا, یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں. ونراہ قریبا, اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف نصیحت کی ہے کہ دعوت کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس پر آپ پریشانی کا اظہار نہ کریں, کسی کے سامنے شکوا نہ کریں. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنوں سے, بیگانوں سے جو تکلیفیں پہنچیں تو اس پر جو ہے وہ افسردہ نہ ہوں, مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں, اجلت اور غصے کا مظاہرہ نہ کریں, بلکہ صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا جائے. اور اہل مکہ موت کو اور قیامت کے دن کو اور عذاب کو جو ہے وہ دور سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ بہت قریب ہے, اس کا آنا بہت یقینی ہے. ہر آنے والی چیز جو ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے, اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے آنے میں پھر ذرہ برابر جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جاتی. پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی گئی ہے کہ لوگوں, تم اس دن کا مطالبہ کرتے ہو جب وہ دن آئے گا, یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ نیلا آسمان, یہ خوبصورت چھت, یہ آسمان جو کہ جس پہ سورج چاند اور ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہیں, جو بہت ہی خوبصورت ہے, اور انسان آسمان پر نظر دوڑائے تو اللہ تعالیٰ سورت ملک میں کہتے ہیں کہ تم نظر دوڑاؤ, کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ حل ترا من فطور, تمہیں کوئی خلل اس میں نظر نہیں آتا, تمہیں کہیں کوئی دڑاڑ نظر نہیں آتی. تو وہ آسمان جو ہے اس دن مہل ہو جائے گا. مہل کا روٹ ہے میم ہا لام, میم ہا لام, اس کے معنی ہیں تلچھٹ, پگھلا ہوا تانبا, تلچھٹ, پگھلا ہوا تانبا. اور آپ یہ لفظ جو ہیں یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ مہل جو ہے یہ کسے کہتے ہیں. جیسے مہل کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے سورت کہف میں, آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا. تو اور مہل جو ہے اس کے ایک معنی ہے تیل, دوسرا تیل کی تلچھٹ, اور تیسرے معنی ہے پگھلا ہوا تانبا اور تار کول وغیرہ, جیسے یہ جو سڑک پر ڈالی جاتی ہے جب سڑکیں بنتی ہیں. تو آسمان جو کہ اتنا خوبصورت رنگ ہے اس کا, تو اس دن اس کی رنگت جو ہے وہ تیل کی سرخی سیاہی ماہل تلچھٹ سے تلچھٹ جیسی ہوگی. جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکانت وردتن قد دھیان, کہ اس دن آسمان کھال کی مانند سرخ ہوگا. اگر جسم سے کھال کو کھینچ لیا جائے تو اندر سے سرخ سرخ جو ہے وہ گوشت نکلتا ہے نا, تو اس طرح قد دھیان. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا, یعنی آسمان کا رنگ بدلے گا, سرخی مائل, سیاہی مائل, تیل کی طرح, تیل کی تلچھٹ کی طرح, تانبے کی طرح. یوم تکون السماء کالمہل, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. عین ہا نون، یہ لفظ اون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ دھنی ہوئی اون کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کے معنی ہیں جیسے ایسی اون کو کہتے ہیں جس کو رنگا ہوا ہو، رنگین اون. اب آپ دیکھیں کہ جیسے سورت القاریہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا. اب آپ کبھی سفر کریں آپ ضرور اس کا جائزہ لیں، جیسے کہیں سرخ رنگ کے، کالے رنگ کے، اور جو ہے وہ بھورے رنگ کے، ڈفرینٹ رنگ کے رنگ پہاڑ ہیں. تو جب یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑیں گے تو بے وزن ہو کر ایسے اڑیں گے جیسے کہ اون، دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے. اور رنگ برنگ کی اون جب اڑتی ہے تو کیسی اس کی حیثیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پتھر، پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، لیکن یہ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. تو یہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کی سختی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو یہ لوگ لازوال سمجھتے ہیں، لیکن پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں دھنی ہوئی اون کی مانند پراگندہ ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو کچھ نہ پوچھے گا. عام طور پہ جو جگری دوست ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور کام آتے ہیں. محاورہ بھی ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. لیکن پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختی کو پیش کرتے ہوئے اس دن کی نفسا نفسی کی منظر کشی کرتے ہیں. ہر شخص پر ایسی نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی. عمر بھر جو جگری دوست ہوں گے، جنہوں نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا ہوگا، اس دن وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے، کسی کی خیریت نہیں پوچھیں گے. اب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے جگری دوست پہ کیا گزر رہی ہے. یو بس سرون ہوں، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہیں، لیکن دکھائے جانے کے باوجود وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوسرے پر کیا جو ہے وہ مشکل وقت پڑا ہے، وہ اس کو کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم تمنا کرے گا، اس دن مجرم جو ہے یہ خواہش کرے گا. وو دال دال ود، اس کے معنی ہیں چاہنا، ودود محبت کرنے والے کو کہتے ہیں نا. تو اس دن مجرم یہ چاہے گا، خواہش کرے گا، لو یفتدی، کاش کے وہ فدیے میں دے دے. من عذاب یوم ازن، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے. کس کو؟ بے بنی ہی، اپنی اولاد کو، وہ صاحبتے ہی، اور اپنی بیوی کو جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا رہا، وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلتے ہی، اور اپنے خاندان کو، اللتی تو وی، جو اسے پناہ دینے والا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ رشتے کتنے قریبی ہیں نا. ایک طرف جو ہے وہ اولاد ہے، یہاں پہ بنیح کا لفظ استعمال کیا گیا جس میں بیٹیاں بیٹے دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ جب اولاد ہوتی ہے نا تو بہن بھائی پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ والدین کو بھی پیچھے ڈال دیتے ہیں. لیکن اس دن یہ قریبی رشتہ، اولاد کا رشتہ، لوگ اس کو بھی بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، اپنی بیوی کو. کیونکہ دنیا میں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے قربانی کرتی ہے، حلال کو بھی جو ہے وہ حلال پر قناعت کرنے کی بجائے حرام اور بہت سے غلط کام. لیکن اس دن یہی رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لوگ بیگانے ہو جائیں گے، اولاد سے بھی، بیوی سے بھی، و اخی ہی، اور اپنے بھائی سے، یعنی بہن بھائی جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ دور کے رشتے معلوم ہوں گے. و فصیل آتے ہی، فصیل جو ہے یہ اہم ہے، فا سوات لام اس کا روٹ ہے، اور یہ کنبے اور قبیلے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خاندان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ تمام رشتے جن سے انسان محبت کرتا ہے، جس میں اولاد، بیوی، کنبہ، خاندان، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تو وی، آوا، ماوا، یہ پناہ کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو وی کے معنی کیا ہیں؟ حمزہ واؤ یا، جگہ دینا، ٹھکانہ دینا. تو وہ خاندان، وہ قریبی رشتہ دار، و فصیلت ہی، وہ قریبی رشتہ دار، اللہ تی تو وی ہی، جو اس کو پناہ دیا کرتے تھے، جو اس کی جو مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ قبائلی نظام میں جو خاندان تھے وہ کیا کرتے تھے، خاندان جو ہیں وہ پناہ دیتے تھے، مجرم کو بھی پناہ دیتے تھے اور بڑا ہی اس کے جو ہے وہ کام آتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو فصیل لفظ ہے، فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے. خاندان اپنا ایک، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے نا، جیسے فاصلہ، تو اس لیے وہ کنبے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ آیت نمبر 10 میں بتایا کہ دوستی کام نہیں آئے گی، آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک بتایا کہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، تو نہ دولت کام آئے گی نہ رشتہ داری کام آئے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور انسان یہ چاہے گا، انسان یہ تمنا کرے گا، وَمِن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعًا سارا کا سارا، کہ انسان جو ہے روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے. پہلے اولاد کا ذکر، پھر بیوی کا، پھر بھائیوں کا، پھر خاندان کا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو، انسان یہ چاہے گا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو وہ فدیے میں دے کر اپنے آپ کو اس سخت دن سے جو ہے وہ بچا لے. تو اہل زمین کو بھی وہ فدیے میں دینا چاہے گا. ثم ینجیہ، اور وہ چاہے گا کیا کہ پھر یہ اسے بچا لے، یعنی اس کو نجات مل جائے. اور یہ جو پورے، یعنی اولاد، بیوی، بھائی، خاندان، زمین کے لوگ، کوئی بھی ایسے مل جائیں کہ ان کو وہ اللہ کو دینے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی. لظا، لظا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لام زوا یا اس کا مادہ ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، جیسے نارن تلظا یہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ لظا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہیں شعلے کے، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی ہوگی. جہنم کیا ہے؟ وہ تو آگ ہے، وہ تو لظا ہے. تو یہاں پہ یہ جو کہنا کہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی، جیسے آپ کسی کی جو ہے وہ خوبصورتی کا ذکر کریں تو آپ کہیں کہ وہ تو جمیلہ ہے، یعنی اس کا نام ہی آپ جمیلہ رکھ دیں. اب یہاں پہ جہنم کی ہولناکی کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جہنم ہے، یہ کہا جا رہا ہے انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ تو آگ ہے. تو یہاں پہ عذاب نار کی شدت بیان کی جا رہی ہے. انہا لظا نزعت للشوا، نزعتن نون زا عین اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا، ادھیڑ دینا، کھینچ ڈالنا، کہ وہ آگ جو ہے وہ تو کھینچ کر نکالنے والی ہے. جیسے نزع کا عالم، انسان پر جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو معنی کیا ہے کہ روح کو انسان کے جسم سے جو ہے پوری طرح کھینچ کر جو ہے وہ نکالنا. تو وہ آگ جو ہے وہ کیا ہے، نزعتن، وہ آگ تو ادھیڑ دینے والی ہے، وہ آگ اتنی شدید ہے کہ کھینچ کر لانے والی ہے، کھینچ کر لانے والی ہے. لشوا، شوا جو ہے اس کا مادہ ہے شین و یا، اور اس کے معنی ہیں شوا کے کھال، بعض کہتے ہیں کہ چہرے کی کھال، بعض کہتے ہیں کہ سر اور اطراف بدن کی کھال. تو آگ کے شولوں کی لپٹ ایسی ہوگی کہ دور ہی سے مجرموں کی کھلڑی تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوگی، کہ وہ آگ جو ہے وہ دور ہی سے سر اور جسم کے اطراف کی کھالوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، اور جب جسم سے کھال کھینچ لی جائے یعنی آگ میں جل جائے وہ کھال تو جسم جو ہے وہ ننگے رہ جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کھال جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جسم کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنتی ہے, لیکن آگ اتنی شدید ہوگی کہ اس کے انگارے سر اور جسم کے چمڑے کو اس کی کھال کو ادھیڑ کر الگ کر دیں گے, جلا کر رکھ دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی گرم گرم اون یا گرم برتن آپ کے جسم کو لگ جائے, کبھی بازو ہاتھ پر جو ہے وہ آپ اون کے اندر کھانا رکھا ہوتا ہے اور آپ اس کو نکالتی ہیں, آپ نے کوئی دم دینے کے لیے بریانی رکھی ہے یا چکن یا کیک یا کچھ بھی آپ اون کے اندر نیچے رکھتے ہیں, اور کبھی آپ گلوز کے بغیر یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے گرم گرم جب لگتا ہے تو کتنی شدید تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے جو ہے وہ 69 درجے زیادہ ہے. کلا انہا لظا, یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی. نزاعت للشوا, جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. اسے یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ کون تھا؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. تدعو, تدعو کے معنی ہے کہ وہ بلاتی ہے, وہ آگ پکارتی ہے. تو دنیا میں لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی جاتی تھی, ان کو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی, زکوٰۃ اور انفاق کی دعوت دی جاتی تھی, تو یہ کیا کرتا تھا انسان؟ اس کا انکار کرتا تھا. تو آج یہ آگ ایسے لوگوں کو اپنے پاس کھینچ رہی ہے, بلا رہی ہے, اس کی لپٹیں ان تک پہنچ رہی ہیں. تدعو من ادبرا, وہ شخص جس نے پیٹ پھیری اللہ کی بندگی سے, وتولا, اور اعراض کیا. وہ شخص جس نے پیٹ پھیری اور حق سے منہ موڑا, وجمع فاوعا, اور مال کو جمع کیا. فاوعا, اوعا جو ہے اس کا روٹ ہے واو عین یا. ابھی آپ نے پچھلی صورت میں جو ہے یہ لفظ پڑھا ہے کہ پس یاد رکھنے والے کان جو ہیں وہ اس کو یاد رکھیں, آپ نے پچھلی صورت میں یہ پڑھا ہے نا, تاکہ نصیحت سے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں. یہ صورت الحاقہ آیت 12 میں پڑھا ہے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تعیہا اذن وعیہ, اور یہاں پہ اب پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. فاوعا, اس کا روٹ ہے وو عین یا, یاد کرنا, محفوظ رکھنا, سنبھال کر رکھنا, ساز و سامان کو برتن میں محفوظ کر لینا, اسی طرح مال جو ہے اس کو اکٹھا کرنا, سینت سینت کر رکھنا, گن گن کر رکھنا, بند کر کے رکھنا, مال کو روکنا, خرچ نہ کرنا. تو یہ وہ انسان تھا, ایک طرف اللہ کی بندگی کا انکار کرتا تھا, جب اللہ کی آیات اسے سنائی جاتی تھی تو پیٹ پھیر لیتا تھا, رخ پھیر لیتا تھا, وجمع, اور اس نے مال کو جمع کیا. صرف اتنا ہی نہیں کہ جمع کیا, اس کا اگلا درجہ کیا تھا؟ فاوعا, اور سینت سینت کر رکھا. اس کے بخیل تھا, دنیا سے محبت کرتا تھا, یہ نہ تو جو ہے زکوٰۃ دیتا تھا اور نہ ہی انفاق کرتا تھا. خزانوں میں اور بینک میں, اور بینک جو ہے وہ ایسا بینک بیلنس تھا کہ فکسڈ ڈپازٹ نکالنا ہی نہیں ہے, اوپر چاہیے اور. تو یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے مال کو جمع کرتا تھا اور سینت سینت کر رکھتا تھا. تو یہ تھی جہنم میں اس کے جانے کی وجہ. تو اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم اسے پکارے گی, اسے بلائے گی, اور دھکے دے کر اس کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیونکہ جہنم کہے گی مجھے وہ لوگ چاہیے, وہ کافر, سرکش, نافرمان, جو کہ دنیا میں نہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے, نہ انفاق دیتے تھے, مال سے محبت کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ مال آپ کے پاس ہے, تو کیا آپ زکوٰۃ دیتی ہیں باقاعدگی سے؟ کیا آپ اللہ کے راستے میں انفاق کرتی ہیں؟ اور آپ سورت طور آیت 13 میں پڑھ چکی ہیں, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 19 سے 35 تک انسان کی کمزوری اور مصیبت پر انسان جو شور مچاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. نعمتوں پر بخل کرتا ہے حالانکہ انسان کو نعمتیں ملنے پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر یہ جو ہے شور اور اجلت اور ناشکری کا رویہ نہیں پایا جاتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کا یہ رویہ ہے کہ ذرا مصیبت آئی، ذرا پریشانی ہوئی تو انتہائی بے چینی اور اضطراب کے ساتھ واویلا کرنے لگتے ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا، اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، ہا لام عین جو ہے اس کے معنی ہے جی کا کچا، تھوڑ دلا، اور جو ہے وہ اجلت پسند. تو ہا لام عین کے اندر جلد بازی اور یہ بے صبری کی ایک شکل ہے. جیسے مثلا اگر عورت کھانا پکاتی ہے اور سالن میں ہنڈیا میں نمک کم ہو گیا ہے، تو اب یہ کہ کبھی کم بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل خانہ کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جائے. اب جو کوئی بھی روز گاڑی چلاتا ہے تو کبھی گاڑی کہیں لگ بھی تو سکتی ہے نا. اسی طرح جو اچھے کام کرتا ہے کبھی اسے غلط کام بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ انسان اس پر شور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ بیماری آ گئی تو انسان نے کیا کیا کہ بے صبری کرنی شروع کر دی، ناشکری کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے جاب دی ہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جاب چھن گئی، اور اب یہ کہ انسان نے قسمت کو کوسنا شروع کر دیا. تو یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر عدم توازن پایا جاتا ہے. جیسے سورۃ انبیاء آیت 37 میں آپ نے پڑھا تھا خلق الانسان من عجل، سورۃ بنی اسرائیل آیت 11 میں آپ نے پڑھا تھا وکان الانسان عجولا، یہاں پہ حلوا کہا جا رہا ہے. اور اس کا مثال دی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت اس پر آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، نشکری کرتا ہے، رونا دھونا کرتا ہے، وویلا کرتا ہے، بے چینی، بے صبری. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو مال و دولت سے نوازا جاتا ہے. الخیر کا لفظ جو ہے نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمام بھلائیوں کے لیے بھی، اور دولت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب اسے اللہ امیر بناتا ہے، دولت دیتا ہے، تو مَنُوعًا، بخل کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کیا بتایا گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی بجائے بخیل بننا، دوسری طرف جو ہے وہ انسان کے اندر صحیح توازن نہ ہو، نقطہ اعتدال نہ ہو. ذرا سے اچھے دن آئے تو ناشکری، ذرا سے برے دن آئے تو اللہ کے احسانات کو بھولنا. اب یہ جو کون سے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی یہ جو حلوا ہے، اوا ہے، جمع اوا، حلوا، جزوا اور الخیر منوا کی کیفیات سے پاک ہوتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ آپ اپنا ضرور محاسبہ کریں کہ کہیں آپ کے مزاج کے اندر عدم توازن تو نہیں پایا جاتا، کہیں آپ جو ہیں وہ بہت ہی جزا فضا کرنے والی طبیعت اور مزاج تو نہیں ہے، بہت چھوٹا دل، بخیل، حریص، کبھی والدین کا شکوہ، کبھی شوہر کا شکوہ، کبھی دوستوں کا شکوہ، اور جلد بازی، تھوڑ دلا، بے صبرا. تو یہ خاص ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے، اور بہت سے لوگوں جو ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ایسا نہیں بننا. پھر آیت نمبر 22 سے اللہ تعالیٰ نے صفات کو گنوایا ہے جو کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی اور جو جنت میں جائیں گے. اور یہ صفات جو ہیں یہ آیت نمبر 34 تک ہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 34 تک. آئیے ان صفات کو دیکھتے ہیں. یہ ایک آئینہ ہے جو مجھے اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں تو آپ کہیں گی کہ میں تو اللہ کی رضا چاہتی ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے کیا چاہتی ہیں، آپ کو ملے کیا، تو آپ کہیں گی کہ فوراً آپ کیا چاہتی ہیں، اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، تو آپ یقیناً یہ کہیں گی کہ جنت چاہیے. اور جنت کا بھی کون سا درجہ، جنت کے کتنے درجے ہیں، 100 درجے ہیں نا. تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے تو جنت الفردوس چاہیے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ چاہیے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اس کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، तो फिर आप क्या करती हैं, फिर आप आहें भरना शुरू कर देती हैं। आप कहती हैं जो बूढ़ी है वो कहती है कि मैं बूढ़ी बहुत हूँ, जो जवान है वो कहती है तो जवानी के दिन है, ये तो मज़े के दिन है, जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, अभी तो हम छोटे हैं। तो आप देखेंगे जैसे वो एक स्कॉलर थे, उनके पास एक शख्स आया और वो शख्स जो था वो सिगरेट पीता था, नशा वगैरह करता था। तो उस शख्स ने कहा, हज़रत आप मेरे लिए दुआ करें ना। तो हज़रत ने, वो जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने दुआएं करनी शुरू की और नौजवान बड़ा ही खुश, वो जो बुज़ुर्ग थे वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला तुम्हें से दे, दौलत दे, नेक औलाद दे, हर तरह की दुआएं, दुनिया आखिर सारा कुछ मांगते जा रहे थे। और वो आमीन 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 कहता जा रहा था, बहुत ही खुश, सारी दुआएं बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन बुज़ुर्ग ने आखिर में उसे क्या कहा कि अल्लाह उस वक्त तक तेरे लिए ये दुआएं कबूल ना करे जब तक कि तू ये नशा ना छोड़ दे, ये सिगरेट ना छोड़ दे। अब उसने आमीन नहीं कहा क्योंकि वो नशा जो था, वो शराब जो थी या सिगरेट जो थी, उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था, वो जो नशा कर रहा था, इसलिए उसने आमीन नहीं कहा। फिर एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आमीन नहीं बोला। और फिर लेकिन बुजुर्ग का ये कहना उसके दिल पर इतना असर हुआ कि उस वक्त ये चीजें मुझे नहीं मिलेंगी जब तक कि मैं ये बुरी आदत को नहीं छोड़ूंगा, कि उसने जो है वो फिर वो नशे की आदत जो थी वो उसको छोड़ दिया। तो आप देखें कि जैसे शराब है, शराब में अगर आप कोई ऐसे कीड़ा ले लें, एक पानी का गिलास है आप उसमें डाल दें और एक तरफ शराब में डाल दें, पानी के गिलास में कीड़ा जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आप शराब के गिलास में डालेंगे तो कीड़ा मर जाएगा ना। तो शराब अल्लाह की नाफरमानी है, नशा ये जो गुनाह है ये अल्लाह की नाफरमानियां हैं। और इसमें जब इंसान पड़ता है तो वो क्या होता है कि फिर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, उसकी नेक तबीयत ख़त्म हो जाती है, फिर जो है वो उसके लिए जन्नत जो है उसका रास्ता, उसमें रुकावट आ जाती है। तो असल बात क्या है कि सबसे पहले अपने अंदर ये बात पैदा की जाए कि हाँ मुझे तब्दील होना है, हाँ मुझे अपने आप को बदलना है, विल पावर पैदा करना, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन ये पैदा करना, एक फिर एंथ्यूजियाज्म के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ चलना। तो ये कौन से लोग हैं जो कामयाब होंगे? इल्लल मुसल्लीन, नंबर एक, जो नमाज पढ़ने वाले हैं। तो उनके अंदर ये सिर्फ बुरी सिफात नहीं होती, जमा अवा हलुआ जजुआ, ये बुरी सिफात जो हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। देखें अब आप ये चाहती हैं ना आपके अंदर ये सिफात ना हो, तो इसके लिए फिर जो है वो कौन से लोग इन बुराइयों से बचे हुए हैं? नंबर एक, इल्लल मुसल्लीन, जो नमाज पढ़ने वाले हैं। अब आप देखें कि नमाज पढ़ने वाले से क्या मुराद है, कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, इसकी किताब और आखरत पर ईमान रखते हैं, इसीलिए अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ना उसको वो अदा करते हैं। तो ये जो अदम तवाजुन है ना, ये जो हलवा की कैफियत है, ये जो जल्दबाजी है, ये थोड़ा दिल है, थोड़ दिला बेसब्री, ये नमाजियों के अंदर नहीं होती। नंबर दो, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने बात कही है, ऐसे नहीं है जो कभी कभार नमाज पढ़ते हैं, जब कोई खुदा ना खास्ता जो है वो मुश्किल पड़ गई, बीमार हो गए, कोई जॉब चली गई, कोई एग्जाम दे रहे हैं तो याद आ गया कि हाँ अब नमाज पढ़नी चाहिए, बल्कि किसी किस्म की सुस्ती, आराम तलबी, मसरूफियत या उनकी दिलचस्पी उनकी नमाज की पाबंदी में माने नहीं होती। वो बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। दाइमून, दाइमून जो है ये दाल वो मीम इसका रूट है, दवाम, दवाम का मतलब होता है मसलसल, लगातार, हमेशा ये नमाज पढ़ने वाले हैं। नमाज का वक्त आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने अल्लाह की इबादत बजा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। हंडिया बना रहे हैं तो हंडिया को छोड़ दिया, गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को रोक कर नमाज के लिए। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे एक उस्ताद थे, वो लोहार थे, लोहार का काम करते थे, और जब अजान की आवाज़ आती थी तो वो लोहा उन्होंने जो उठाया हुआ होता था ना, जिससे लोहे को कूटते थे, तो लोहा जो हथौड़ा उठा हुआ होता था उनके कंधे पर आता था, तो जब अजान की आवाज सुनते थे तो उस हथौड़े को वो लोहे पर मारते नहीं थे, अपने कंधे से पीछे फेंक देते थे। कहते थे मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया है और अल्लाह के दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया है, और फौरन नमाज के लिए चले जाते थे। आप देखें मेरा और आपका हाल क्या क्या करते हैं। हम कहते हैं अच्छा जरा ये कपड़े लॉन्ड्री में डाल लूँ, बस जरा थोड़ा सा ये वैक्यूम ना कर लूँ, ये थोड़ा सा हंडिया का मसाला ना भून लूँ, ये बस दो चार फोन कर लूँ, और लेट सोए हुए होते हैं तो बस जरा सा दाई तरफ रुख ले लूँ, मेरी दाई साइड बड़ी दर्द कर रही है, कमर तो लगता है रात मेरी सीधी नहीं हुई, कमर तो बहुत ही थकी हुई है, और ज्यादा अंगड़ाइयाँ और ऊंग और थकन होने लगती है। अला सलातिहिम दाइमून का वक्त क्या है, जब नमाज का वक्त आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। उकबा बिन आमिर ने अला सलातिम दायमून के मानी बयान किए कि वो पूरे सुकून और खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं, कव्वे की तरह ठूंगे नहीं मारते, मारा मार पढ़कर किसी ना किसी तरह नमाज से फारिग हो जाने की कोशिश नहीं करते, नमाज के दौरान इधर उधर तवज्जो नहीं करते। अरबी जबान में मा इन दाइम ऐसे पानी को कहा जाता है जो कि ठहरा हुआ पानी हो, तो ये भी हमेशा नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। उनकी तीसरी सिफत है वल्लज़ीन फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम, जिनके मालों में जो है वो मालूम हक है, ये वो लोग हैं फी अम्वालिहिम जिनके मालों में हक्कुन हक है मालूम मुकर्रर, कि जिनके हालों मालों में एक मुकर्रर हक है। लिस्साइली वल महरूम, साइल और महरूम का मुकर्रर हक है। इसके मानी हैं मुकर्रर हक से मुराद है कि वो फर्ज ज़कात को अदा करते हैं पूरे निसाब और शरा के साथ। तो एक एक राय ये भी दी गई है, लेकिन मुफस्सरीन कहते हैं ये राय सही नहीं है क्योंकि सूरत अल मआरिज मक्की सूरत है और उस वक्त तक ज़कात फर्ज नहीं हुई थी। तो मुकर्रर हक का मतलब है कि उन्होंने खुद अपने मालों में साइल महरूम जरूरतमंदों के लिए जो है वो हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। और आप देखें कि साइल कौन है, साइल से मुराद जो है वो बेगर जो पेशावर होते हैं, ये वही मुराद नहीं है, बल्कि वो जरूरतमंद शख्स है जो कभी मतलब जरूरत होती है तो किसी से मदद मांगता है। बाज़ बेगर जो होते हैं वो तो अपना पेशा बना लेते हैं ना। दूसरा महरूम से मुराद वो लोग हैं जैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजी कमाने की कोशिश करते हों लेकिन उनकी जरूरियात पूरी ना होती हों, कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई आग लग गई फैक्ट्री को, कोई भी मसला हो गया, मोहताज हो गए, अब वो रोजी कमाने के काबिल नहीं रहे, ऐसे लोगों के मुतलिक पता चल जाए तो वाकई वो महरूम हैं, तो फिर उनकी मदद करनी चाहिए, इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो हाथ फैलाएं और फिर उनकी जो है वो मदद की जाए। सिफ्त नंबर 4 आयत नंबर 26 वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं, जो रोज़े जज़ा की जो है वो सदाकत पर यकीन रखते हैं, ये है उनकी चौथी सिफ्त। तो जो भी आखरत पर ईमान रखता है वो कौन होता है, जो अपने आप को जवाबदेह समझता है। जो गैर जिम्मेदार होते हैं वो इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि मरना है और फिर अल्लाह को हिसाब देना है। तो ये आयत नंबर 26 में जो चौथी सिफत है उससे ये पता चलता है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इनको एहसासे जवाबदेही है, इसीलिए वो अपनी बातों में, अपने अमलों में, अपने मामलात में, अपने फ़राइज़ में, अपने हुकूक में जो है वो अल्लाह से डरते रहते हैं कि मरेंगे अल्लाह के पास जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। युसद्दि वल्लज़ीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं। सिफ्त नंबर 5 वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून, जो अपने रब के अज़ाब से डरते हैं। अब आप देखें कि जो अल्लाह के अज़ाब से डरता है तो वो क्या करता है, फिर वो गुनाहों से, जरायम से, जुल्मों सितम से अपनी ज़िंदगी को जो है वो गंदा नहीं करता, वो डरता रहता है कि अल्लाह की अदालत में कहीं हमारी हमारे गुनाहों का पलड़ा भारी ना हो जाए, कहीं हमारी नेकियां ऐसा ना हो कि अल्लाह कबूल ही ना करे। तो ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से डरते रहते हैं। تو نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں. منافق کیسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ جب کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہے, ہاتھ لگاؤں گا تو مکھی جو ہے وہ اڑ جائے گی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت کر کے, نمازیں پڑھ کے, فرائض ادا کر کے اللہ کی عظمت, اللہ کے جلال سے کانپتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. آیت نمبر 28 میں کہا ان عذاب ربہم غیر مامون, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے کوئی بے خوف نہ ہو, کوئی بچ نہیں سکتا. غیر و معمون, غیر و معمون کے معنی ہے کہ بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. تو آیت نمبر 27 میں کیا ہے, وَالَّذِينَ هُم مِّن عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِم غَيْرُ مَعْمُونَ, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے کوئی بے خوف نہ ہو. صفت نمبر 6 آیت نمبر 29, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد زنا سے پرہیز بھی ہے اور اریانی اور فحاشی سے پرہیز کرنا بھی اس سے مراد ہے کہ وہ زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور وہ قوم عملِ لوط سے بچتے ہیں اور وہ اپنی باتوں میں, اپنے لباس میں, اپنے کردار میں جو ہے وہ اریانی اور فحاشی جو ہے اس سے دور رہتے ہیں. الا علی ازواجہم, بجوز اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی مملوکہ عورتوں کے, او ما ملکت, یا جس کے مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ, مراد لونڈیاں ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. ملومین کا روٹ ہے لام و میم لوم, اس کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا. تو وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو ہے وہ کسی سے اپنی حاجت جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے. تو یہاں پر نفسانی خواہشات, شہوت کا جائز استعمال بتایا گیا ہے اور وہ ہے منکوہا بیوی یا شرعی لونڈی. ان دو صورتوں کے علاوہ شہوت رانی کی ہر صورت کو ممنوع قرار دیا گیا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 31 سے, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں, اس کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شرعی لونڈی کے علاوہ ہر صورت کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے اپنے ہاتھ سے شہوت کو پورا کر لینا مراد ہے. ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے کہ ہاتھ سے شہوت جو ہے وہ پوری کی جائے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں طریقوں کے سوا کسی اور طریقے سے عورت کو حاصل کرتا ہے اور اس سے جمع کرتا ہے تو اللہ کے مقرر کردہ حد سے تجاوز کرنے والا قرار پاتا ہے. جیسے نکاح کے علاوہ بعض لوگ جیسے تھوڑی دیر کے لیے پیسے دے کر نائٹ کلب میں جاتے ہیں یا ویسے عورت کو حاصل کر کے زنا کرتے ہیں یا متع کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر صفت نمبر 7 آیت نمبر 32, والذین هم لأماناتهم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانتوں سے مراد وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہیں اور وہ امانتیں بھی جو انسان کسی دوسرے انسان پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کرتا ہے. یہ 7ویں صفت ہے. اور ان امانتوں میں جیسے اگر آپ کو کوئی اپنا راز بتا دیتا ہے تو وہ بھی امانت ہے, اور اگر کوئی جو ہے آپ کے پاس پیسے چیزیں رکھتا ہے تو وہ بھی امانت ہے, اور اگر کوئی جیسے کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں वहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये महफिल की बातें आप अपने पास रखिएगा, आगे ना कीजिएगा, तो ये भी इमानत है। वल्लज़ीना हुम ली अमानतेहिम, तो अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं। सिफ नंबर 8, व अहदेहिम राउन। राउन का लफ्ज़ जो है ये रा आयन या हिफाजत करना, और राई मुहाफिज और चरवाहे को कहते हैं, तो राउन हिफाजत करने वाले। तो राउन का लफ्ज़ इमानतों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और अहद के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो वो अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं और नंबर 8 अपने अहद की हिफाजत करते हैं। तो वो अहद भी इसमें शामिल है जो अल्लाह से इंसान ने किया है, बंदगी का अहद, और वो जो इंसान बंदों से करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला वला दीना लिमन ला अहद ला। खबरदार रहो जिसमें इमानत नहीं उसका ईमान नहीं, और जो अहद का पाबंद नहीं उसका कोई दीन नहीं। ये 8वीं सिफत है। और आपको पता है इमानत में खयानत और बदअहदी ये मुनाफिकाना अलामत है। सिफत नंबर 9, आयत नंबर 33, वल्लज़ीन हुम बिशहादतिहिम क़ायमून, जो अपनी गवाहियों पर जो है वो कायम रहते हैं। कि ये इतने अच्छे लोग हैं कि जो गवाही है तो सच्ची गवाही देते हैं, गवाही को छुपाते नहीं हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करते, जब ज़रूरत पेश आती है तो डरते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं और सच्ची गवाही देते हैं। तो आज जो है इसकी बहुत कमी पाई जाती है, लोग डरते हैं और गवाही जो है उसको छुपा लेते हैं और देते नहीं हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो गवाही देने वाले हैं। और आप देखें कि 34 नंबर आयत में 10वीं सिफत है, वल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे होता है कि जिस बुलंद सीरत किरदार के लोग अल्लाह की जन्नत में जाएंगे तो उन सिफात का जिक्र भी नमाज से हुआ और इख्तिताम भी नमाज पे। आप देखें कि आपने पहली सिफत पढ़ी थी कि वो नमाज जो है उसको वो नमाजी हैं। आपने दूसरी सिफत ये पढ़ी थी कि वो हमेशा नमाज को पढ़ने वाले हैं, अल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम दाइमून। तो नमाज की पाबंदी करना और नमाज की हिफाजत करना, तो यह आपने इब्तदा में पढ़ा था। आप देखें कि नमाज जो है ये अल्लाह की ऐसी सिफत है जो अल्लाह के अतात गुजार बंदे हैं वो दिन बुरे हों या के अच्छे हों, सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, वो हर हाल में हर तरह के हालात में नमाज के पाबंद रहते हैं। अब देखें कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कोई मुसीबत आ गई, कोई मुश्किल आ गई, बड़े नमाजी, लंबी लंबी दुआएं, और जूँ ही वो मरहला गुजर गया तो फिर ऐसे कि कभी मस्जिद का रुख नहीं, कभी वुजू और नमाज का पता ही नहीं, तो फसलें सूख गईं और अब लोग नमाज के लिए खड़े हो गए कि कब अल्लाह ये दिन को बदलेगा। तो असल में असल अमल क्या है कि मसलसल करना हर तरह के हालात में। तो तवाज़ुन ये है कि अल्लाह को अमल बहुत पसंद है जो खा थोड़ा हो लेकिन मसलसल हो। तो वक्ती और हंगामी अमल अमल नहीं होना चाहिए, मसलसल होना चाहिए। तो मोमिनाना सिफात जो आपने 10 पढ़ी, 10 में से 3 जो हैं वो नमाज से मुतल्लिक हैं, इब्तदा में भी नमाज और इख्तिताम में भी नमाज, कि वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून, ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि नमाजों का अहतमाम, बार बार नमाज का जिक्र जो है, इससे पता चलता है कि अमाले स्वाहले में नमाज की अजमत और अहमियत क्या है। तो ये हैं वो लोग जो जन्नत के बागों में रखे जाएंगे, सुभान अल्लाह। और हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि ए हमारे अल्लाह, ए हमारे खालिक, ए हमारे मालिक, या खालिकु या मालिकु या हन्नान या जिल जलाल वल इकराम या गफूर रहीम, तू हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जो कि फी जन्नातिम मुकरमून, जो इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रखे जाएंगे। तो बड़ा ही यहाँ पे अल्लाह का मोहब्बत का अंदाज है। तो याद रखें कि प्यारी बहनों, जन्नत किसी की मिरास नहीं है, यह सब नसब حسن اور دولت کی بنا پر نہیں ملتی، یہ صرف اور صرف کردار اور اعمال سے ملتی ہے، اور اعمال اور کردار بھی ایسا جو اللہ کو پسند ہو، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، اگر ان کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ جنت کو پائیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ کالی رنگت والے، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والے، وہ جو کسی جاگیر کے مالک نہیں تھے، وہ جو غلام تھے، وہ جو نکٹے حبشی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ اور اگر جنت حسب نسب، دولت، خاندان اور امارت کی وجہ سے ملتی تو ابو لہب کو ملتی، وہ جو رسول اللہ کے چچا تھے، جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی تھی، برتھ ڈے منائی تھی۔ اسلام میں برتھ ڈے کا تصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک لونڈی نے آ کر جب بتایا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر ابو لہب بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ مکہ کی گلی میں بیٹھا تھا ابو لہب، اور اس نے لونڈی سے کہا کہ تو نے مجھے ایسی اچھی خبر سنائی ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اگر جنت ملتی رسول اللہ کی پیدائش کا دن منانے کی خوشی میں تو ابو لہب کو ملتی، اگر دولت کی وجہ سے ملتی تو ابو لہب کو ملتی، اگر امارت کی وجہ سے ملتی تو ابو لہب کو ملتی، اگر حسن کی وجہ سے ملتی تو ابو لہب کو ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب۔ تو پیاری بہنوں، جنت کردار اور اوصاف اور عمل صالح کے نتیجے میں ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک، اس میں انکار کرنے والوں کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے، ان کو ان کی غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے، اور جو نہیں مان رہے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک اور قوم کو پیدا کر دوں، میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ ایسے لوگ لے آؤں جو تم سے بہتر ہوں۔ اور آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ منکرین، ان کا رویہ کیا ہے؟ قبلہ کا، تیری طرف، جیسے ہوتا ہے نا آپ کہتی ہیں میں نے قبلے کی طرف رخ کر لیا، تو طرف جانب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو قبلہ کا تیری طرف، مہطعین، مہطعین ہا توا عین، اس کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، ہا توا عین اس کے معنی ہیں دوڑنا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص دوڑتا ہے تو عام رفتار میں وہ دوڑتا ہے، جیسے عام رفتار سے مناسب طریقے سے کسی کا دوڑنا، جیسے سرع تیز تیز چلنے کے لیے آتا ہے، سعا چلنا اور دوڑنے کی درمیانی چال، زفا یہ اور تھوڑا دوڑنا ہے، رکادا یا پہلے پڑھ چکی ہیں را کاف داد، ایڑی چلانا، ایڑی چلانا جیسے اپنے جانور کو ایڑ لگانا تاکہ آگے نکل جائے، اور اسی طرح ہرا جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا، جیسے قوم لوط جو تھی وہ دوڑی تھی، وجا اہ قومہ یہرعون الیہ۔ اور مہطعین، ہا توا عین، یہ سامنے کسی چیز پر ٹکٹکی باندھے متی ہو کر آگے کو دوڑنا، یعنی سامنے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دوڑنے کے لیے قرآن میں 11 لفظ آئے ہیں، حطا کا 9واں درجہ ہے، سامنے نظر ٹکائے فرما بردار ہو کر یہ دوڑ رہے ہوں گے۔ فما لے، پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، اللذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، قبلہ کا مہطعین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمینی دائیں طرف سے، وعنی شمالی اور بائیں طرف سے، عزین، عزین جو ہے اس کے معنی ہے گروہ در گروہ، اذین کا لفظ گروہ در گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا روٹ ہے عین زا و گروہ جماعت ٹولی گروہ در گروہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑ رہے ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں جماعت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہے نا. آپ نے بھی جو ہے وہ پڑھا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ خود جماعت کا لفظ بھی ہے, جماعت کا لفظ بھی جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں جماعت کے لیے لفظ آئے ہیں 14 اور عزین جو ہے اس کا 11 درجہ ہے. عزین کا 11 درجہ ہے. العزہ کی جمع ہے عزین عزون. عزت ایک ہی نسب کے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں. کسی شخص کا لڑائی کے دوران اپنا حسب نسب بیان کرنا بھی آتا ہے. اور عزین کے معنی ہے ایک ہی نسب کے لوگ. اور ویسے آپ دیکھیں جماعت کے لیے آپ نے جمع رحت شرزما اسبا طائفہ فیا فرقہ زمرہ حزب ثلہ معاشر یا معاشر الجنی والانسی ان استطاعتم آپ پیچھے سورۃ الرحمٰن نے پڑھ چکی. ثقلان آپ نے پڑھا ایوہ الثقلان اے زمین کے بوجھو ہے نا. امت کا لفظ بھی آیا ہے. بہرحال عزین جو ہے یہ یہاں پہ آیا ہے کہ دائیں اور بائیں سے یہ گروہ در گروہ آپ کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں. ایتماؤ کیا یہ لالچ رکھتے ہیں کل عمر منہم ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم کہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے. یعنی یہ صفات تو ان کے اندر مومنانہ پائی نہیں جاتی جو 10 بیان کی گئی ہیں اور یہ جنت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں. کلا ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے یہ سے خود جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. انا لقادرون کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں. وما نحن بمسبوقین اور کوئی ہم میں سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب المشارق اور مغارب ہونے کی قسم کھائی ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ پوری زمین پر قدرت رکھتا ہے. کوئی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہیں تو تمام دنیا کو تباہ و برباد کر دیں. نافرمانوں کو تباہ و برباد کر کے ایک ایسی قوم کو پیدا کریں جو ان کافروں سے ان مشرکوں سے بہتر ہو. وما نحن بمسبوقین اور کوئی ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتا. فَذَرْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے. یہ خود ہوں کہ یہ باتیں بنائیں. خواہ و دعات اس کے معنی ہوتا ہے کہ حوض کے اندر جو ہے وہ اترنا کسی چیز کی گہرائی میں جانا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو فضول باتیں کرتے ہیں یہ اس کے اندر مصروف رہیں. یہ جو اللہ کے رسول کا قیامت کا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان کو مذاق اڑانے دیجئے. ان کو ان کی دلچسپیوں میں ان کی ہنسی کھیل میں مصروف رہنے دیں. جیسے پانی کی جب گہرائی میں کوئی اترتا ہے تو اس میں مصروف ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہے فذرہم چھوڑ دیجئے ان کو. یخودو ان کی بےہودہ باتوں میں. ویل ابو اور یہ کھیلتے رہیں. لام عین با کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. ویل ابو یہ کھیل میں پڑے رہیں. حتی یلاقو یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں. یومہم وہ دن الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال میں پڑا رہنے دیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سیران دوڑتے ہوئے. تو ایسے ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جلدی جلدی سرا سرا, کانہم گویا کہ وہ الا نصب یوفدون, گویا کہ یہ نصب, نصب کے ایک معنی جو ہیں, کیونکہ اس کے نصب کے معنی میں علماء میں اختلاف ہے, مفسرین میں اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نصب کے معنی ہے بت کے, تو اگر یہاں پہ نصب کے معنی بت کے لیے جائیں, اور یوفدون جو ہے یوفدون, یوفدون کے معنی کیا ہیں, وو فا دواد, یوفدون دوڑ رہے ہیں, اس کے معنی ہیں سرعت کے ساتھ جو ہے وہ دوڑنا, تیزی سے دوڑنا. تو نصب کے معنی اگر بت کے لیے جائیں تو معنی یہ ہیں کہ محشر کی مقرر کی ہوئی جگہ کی طرف یہ اس طرح دوڑ رہے ہوں گے جیسے وہ آج اپنے بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محشر کے دن ان کے لیے جو جگہ مقرر کی ہوگی تو یہ اس کی طرف اس طرح سے دوڑیں گے جیسے کہ دنیا میں یہ بت پرستی اور جب شرک کرتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ مقرر کی ہوگی تو یہ اللہ کی مقرر کردہ جگہ کی طرف اسی طرح جو ہے وہ دوڑیں گے, وہاں سے وہ ذرہ برابر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو یہ یوفدون جو ہے اس کا روٹ ہے وو فا دواد, وفادا, اور اس کے بھی معنی ہیں دوڑنا, دوڑانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اور عام جو دوسرا دوڑنا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا معنی ہے کہ تیز دوڑنا, یوں دوڑنا جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں, چمڑے کا ترکش میں, ترکش جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں, تو تیر اس کے اندر جب رکھا جائے نا جا کے اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے. تو وفادا تیز اور محتاط دوڑنا جیسے شکاری جال کی طرف دوڑتا ہے. تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ مقرر کی ہوگی, جو نشان ہوگا, تو اس نشان کی طرف یہ دوڑ رہے ہوں گے. آج یہ دنیا میں جو جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بتوں کے استہانے ہیں تو وہاں پہ قربانیاں اور نظریں چڑھانے کے لیے دوڑتے ہیں نا, تو وہاں پہ قیامت کے دن حشر کے میدان کی طرف اسی طرح دوڑ رہے ہوں گے. دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین اس سے مراد نشان کے لیے ہیں, نون سواد با کے معنی نشان کے لیے ہیں. معنی یہ ہے کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے نشان لگایا جاتا ہے نا, اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لگائے ہوئے نشان کی طرف جو ہے وہ لگائے ہوئے نشان کی طرف تیزی سے دوڑے. مجھے اور آپ کو اس سے جو ہے وہ اس آگ سے بچائے. اور عمل کا ایک اور بہت ہی اہم اصول یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا. کیا آپ فرض نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں؟ کیا آپ فجر کے لیے الارم کا اہتمام کرتی ہیں؟ آپ مال جاتی ہیں, آپ شاپنگ پہ جاتی ہیں, آپ باہر گھر سے نکلتی ہیں, آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں میری ظہر عصر مغرب قضا نہ ہو جائے, آپ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچتی ہیں کہ مجھے اپنی نماز کی ادائیگی کرنی ہے, آپ پارٹی پہ جاتی ہیں, آپ شادی پہ جاتی ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے, آپ کے کپڑے بہت پیارے ہیں, تو پھر آپ کیا سوچتی ہیں کہ اچھا میرا میک اپ خراب ہو جائے گا اگر میں وضو کروں گی, پھر آپ کیا سوچتی ہیں کہ سارے لوگ تو مزے میں ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اب میں اٹھوں تو اچھا تو چلو پھر گھر جا کے میں نماز پڑھ لوں گی, حالانکہ گھر جائیں گی تو نماز تو قضا ہو چکی ہوگی. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو تو زمیں سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. آئیے نماز پڑھیں. اور نماز کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آئیے اپنی زندگی کو سجدوں میں گزار دیں, اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی اطاعت کریں, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی بندگی کے آگے جھکا دیں. تو اللہ کی بندگی کرنا یہ بھی سجدہ ہے, طویل سجدہ ہے. اور پھر اس طویل سجدے کی تیاری جو ہے وہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے. اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنا یہ خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کھانے کے لیے روٹی, ایک روٹی اور دال بھی بہت ہے, لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ دال کے ساتھ ہمارے گھر گوشت ضرور بنتا ہے, کوئی ایک گوشت کی ڈش بنتی ہے, چکن گوشت, یا پھر ہم فش بھی فرائی کر لیتے ہیں, ساتھ میں کباب رکھ لیے اور پھر چٹنی میں بنا لیتی ہوں, اچار تو ہوتا ہی ہے, اور پھر جو ہے فلاں فلاں لوازمات آپ کے ہوتے ہیں, پھر سوڈا بھی ہے, پھر کوک بھی ہے, یہ کتنی چیزیں ہیں, آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہے فرض اور پھر اس کے سارے لوازمات. لوازمات انسان کیوں کرتا ہے, جب بہت دل لگتا ہے اس میں نا تو لوازمات بھی ہوتے ہیں. تو آئیے اللہ سے عشق کریں, آئیے اللہ سے پیار کریں, آئیے اللہ کی بندگی کریں. پھر اس کے ساتھ ہی عمل کا ایک اور اہم اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات جو ہے ان کو لگام دینا, جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا, جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنا. اور جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. آئیے, انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, فیس بک پر ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, ادھر شوہر آ گیا یا بیوی آ گئی یا بچے آ گئے تو فوراً جو ہے وہ کلک کر کے بٹن دبا کر دوسری جگہ چلے گئے. تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ کو بھی خبر نہیں ہے؟ اللہ تو سمیع ہے, اللہ تو بصیر ہے. آئیے یہ جو عریانی, فحاشی اور سیکس ہے, اور یہ جو انٹرنیٹ کے اندر اور افسانوں میں, ناولوں میں, فلموں میں اور باتوں میں, اور یہ جو بے حیائی کی چیزیں ہیں, ان سے ہم اپنے آپ کو دور کریں. اور اس کے علاوہ اپنی باتوں سے بھی بے حیائی کی باتوں کو جو ہے ہم نکالیں. پھر عمل کا ایک اور اہم اصول, ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امانتیں اور رازوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنا. پیاری بہنوں, یہ بہت ہی اہم بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے. میں سوچ رہی تھی اس بات پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر امین اور صادق کے نام سے پکارے جاتے تھے, یعنی 40 سال تک آپ کو نبوت نہیں ملی, لیکن آپ کا کردار کھرا کردار تھا. کافر بھی آپ کو ایمانتے دیتے تھے, وہ اپنے جھگڑے آپ سے چکاتے تھے, وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے, ٹرسٹ وردی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کافر آپ کے اخلاق کردار کی گواہی دیتے تھے, کانا خلقہ قرآن, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو 20 سال کی عمر میں نبوت دے سکتا تھا, 25 سال کی عمر میں نبوت دے سکتا تھا, تاکہ آپ زیادہ دیر بحثیت پروفٹ ہوڈ کے کام کرتے, لیکن 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی. اور اس سے پہلے کا وقت کس چیز کا وقت تھا؟ اخلاق اور کردار کی تعمیر کا وقت تھا, سیرت اور کردار کی پختگی کا وقت تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے نام سے پکارے گئے. تو آج کا مسلمان جو ہے, مسلمان تو ہے لیکن امانت اور صداقت اس کے اندر نہیں ہے, وعدوں کو پورا نہیں کرتا. بنو امیہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا, ایک کسی جگہ کا راجہ تھا, رتبیل اس کا نام تھا, اس نے خراج دینے سے بنو امیہ کے لوگوں کو انکار کر دیا تھا. کہنے لگا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو کہ جن کے چہروں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، جن کے پاؤں میں کھجور کی چھال کے چپل تھے، جن کے پیٹ پرندوں کی طرح پٹخے ہوئے تھے، ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن تمہارے چہرے خدا کی قسم ان سے خوبصورت ہیں۔ تم زیادہ اچھے لباس اور خوبصورت چہرے والوں ہو، لیکن اخلاق اور کردار میں وہ تم سے زیادہ اچھے تھے۔ خدا کی قسم وہ وعدے کے پابند ہے، آئیے وعدوں کو پورا کریں۔ وہ کسی کو فون کرنے کا وعدہ ہو، کسی کو کھانے کی ریسپی دینے کا وعدہ ہو، کسی کو راستہ بتانے کا وعدہ ہو، کسی کو نوٹس بھیجنے کا، کسی کو کوئی مشورہ دینے کا، کچھ بھی چھوٹا موٹا، آئیے وعدوں کو پورا کریں۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ عمل کا آخری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا، مشرکانہ کاموں سے بچنا۔ تو دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ کھیلتے کون ہیں؟ کافر۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔